بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ نساء کی آیات 75 سے 76 تک کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے علی پرہیزگار. سامعین, اس وقت نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے. سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے, جس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد آپ سامعین ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی سلسلہ وار پروگرام ذبح عظیم سماعت فرمائیں گے, اور پروگرام ذبح عظیم کے بعد اس وقت کی نشریات دعا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف پر اختتام پذیر ہوگی. سامعین, تو اس وقت نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب. ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی یہ نشریات آپ شارٹ وے میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں. اب آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائف نشر کیے جاتے ہیں اور سامعین کے لیے آرکائیو کی سہولت بھی موجود ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. سامعین, رات کی نشریات میں خبریں پاکستان کے وقت مطابق 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق رات 9 بجے پیش کی جاتی ہیں. تب سے کچھ لمحوں بعد ہم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. امریکیوں کی اصلیت خونخاری اور درندگی ہے, جس کو وہ ڈپلومیسی اور مسکراہٹ کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب. ایران عراق کی سلامتی و آزادی و یکجہتی اور عرضی سالمیت کی حمایت کرتا ہے. ایران کے نئے وزیر خارجہ امیر عبداللہیان کا بیان. اسپتالوں میں کام کرنے والی خواتین حجاب کے ساتھ کام پر واپس آ جائیں اور اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں. طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا بیان. اور اب پیش خبریں تفصیل سے. رہبر انقلاب اسلامی نے اسلامی جمہوریہ ایران کو افغانستان کے مظلوم مسلمان عوام کا طرفدار قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ حکومتوں سے ہمارے روابط ایران کے تئیں ان کے طرز عمل پر منحصر ہیں. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے آج ہفتے کے روز ایران کے صدر اور ان کی نئی کابینہ کے اراکین سے خطاب کرتے ہوئے امریکیوں کو ایسے وحشی اور خونخوار بھیڑیوں کا مزداق قرار دیا, جو اپنی اصلیت کو سفارتکاری اور مسکراہٹ کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے فرمایا ہے کہ امریکی کبھی مکار لومڑی بن جاتے ہیں, جس کا نمونہ آج افغانستان میں دیکھا جا رہا ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے افغانستان کو ایران کا برادر ملک قرار دیا اور فرمایا کہ ایران اور افغانستان کا دین, زبان اور ثقافت مشترک ہے. آپ نے افغانستان کے پیچیدہ ترین مسائل و مشکلات میں جملہ جمعرات کے روز کابل ایئرپورٹ کے تلخ ترین سانحے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ ان تمام مسائل و مشکلات کی اصل وجہ امریکی ہیں, جنہوں نے 20 برس تک افغانستان پر غاصبانہ قبضہ جمائے رکھا اور اس ملک کے عوام پر ہر قسم کے ظلم و ستم ڈھائے اور مصائب و آلہ مسلط کیے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امریکہ نے افغانستان کی ترقی و پیش رفت کے لیے ایک قدم بھی نہیں اٹھایا, اور افغانستان اگر اس وقت ترقی و پیش رفت کے اعتبار سے 20 سال پیچھے نہیں تو آگے بھی نہیں ہے. آپ نے ایران کی کابینہ کے نئے اراکین کو مخاطب کرتے ہوئے خارجہ پالیسی کے شعبے میں اور زیادہ متحرک ہونے کی ضرورت پر زور دیا. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ سفارتکاری کو ایٹمی مسئلے سے ہرگز مرتبط اور متاثر نہیں ہونے دینا چاہیے, کیونکہ جوہری مسئلہ ایک الگ مسئلہ ہے جس کو مناسب اور ملک کے شایان شان طریقے سے حل کرنے کی ضرورت ہے. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ ایٹمی مسئلے میں امریکیوں نے اپنی پستی کی انتہا کر دیا. آپ نے فرمایا کہ دنیا کی آنکھوں کے سامنے وہ ایٹمی معاہدے سے نکلے اور اب اس طرح باتیں کرتے ہیں گویا وہ نہیں بلکہ اسلامی جمہوریہ ایران معاہدے سے نکلا ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کے معاہدے سے نکل جانے کے بعد ایک مدت تک ایران نے کوئی جوابی اقدام نہیں کیا اور ایک عرصہ گزر جانے کے بعد اعلان کر کے اور سب کو متوجہ کر کے تمام شقوں پر نہیں بلکہ صرف بعض شقوں پر عمل درآمد کو روکا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی نے یورپ والوں کو بھی بد اخلاقی اور خلاف ورزیوں میں امریکیوں کے ہم پلہ قرار دیا اور فرمایا کہ یورپ والے بھی امریکیوں کے ہی طرح ہیں اور باتیں بنانے اور بولنے میں ہمیشہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گویا ایران نے مدتوں سے مذاکرات کا مذاق اڑا رکھا ہے اور انہیں پامال کر رکھا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امریکہ کی موجودہ حکومت گزشتہ حکومت سے کوئی فرق نہیں رکھتی۔ آپ نے فرمایا کہ حکومت ایٹمی مسئلہ میں ایران سے جو مطالبہ کر رہی ہے وہ وہی ہے جس کا مطالبہ ٹرمپ کی حکومت کر رہی تھی، جبکہ امریکہ کے موجودہ حکام اس مطالبے کو غیر دانشمندانہ اور اس کی تکمیل کو ناممکن قرار دیتے تھے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ نے تاکید کیا کہ کوانٹم کے شعبے میں پیش رفت روشن مستقبل کی علامت ہے۔ علی اکبر صالحی نے ہفتے کے روز ایک بیان میں کہا کہ حالیہ 5 برسوں کے دوران کوانٹم کے شعبے میں حاصل ہونے والی پیش رفت گناقدر اور قابل ستائش ہے اور اس شعبے میں ملک کے درخشاں مستقبل کی علامات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی سائنسدانوں نے شعبے کی تھیوری کی بنیاد پر اچھے ثمرات حاصل کیے ہیں۔ کوانٹم ٹیکنالوجی کے سرگرم اداروں کے علیحدہ اداروں نے ہفتے کے روز ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ علی اکبر صالحی اور اس تحقیقاتی مرکز کے سربراہ جواد کریمی کی موجودگی میں منعقدہ ایک نشست میں کوانٹم ٹیکنالوجی میں اپنی سرگرمیوں میں ہونے والی پیش رفت کے بارے میں ایک رپورٹ پیش کی۔ اس نشست میں مختلف دیگر مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ ایران عراق کی سلامتی، آزادی اور یکجہتی اور عرضی سالمیت کی حمایت کرتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ہفتے کے روز عراق کے لیے علاقائی حمایت کے زیر عنوان منعقدہ بین الاقوامی اجلاس سے خطاب میں کہا کہ دہشت گردی سے نجات یافتہ نئے عراق کو اس وقت تعمیر نو اور اندرونی استحکام میں وسیع علاقائی تعاون کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پڑوسی ملکوں کی شرکت سے منعقدہ بغداد اجلاس علاقے کے ملکوں میں تعاون و مفاہمت پیدا کرنے کے لیے عراق کی کوششوں کا غماز ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے اجلاسوں کے ذریعے علاقے میں خود مختاری، خوشحالی اور ترقی و پیش رفت کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ حسین امیر عبداللہیہ نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران عراق میں امن و استحکام، عزت و آزادی، عرضی سالمیت، قومی اقتدار اعلیٰ کے تحفظ اور اس کے علاقائی بین الاقوامی پوزیشن کے حیا کی حمایت کرتا ہے اور اس ملک کے ساتھ دو طرفہ نیز علاقائی تعاون کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران عراق کی حکومت اور عوام نیز داخلی سطح پر کیے جانے والے اس کے فیصلوں میں جملہ اس ملک سے بیرونی طاقتوں کی افواج کے انخلا اور انتخابات کی حمایت کرتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران گفتگو اور علاقائی تعاون کی ترویج کا خیر مقدم کرتا ہے اور وہ علاقائی تعاون کو خطے میں اپنے استحکام کی بنیاد سمجھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ علاقے کے ملکوں کے توسط سے خطے میں دیرپا امن کا قیام ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ علاقائی ملکوں کی مشارکت سے ہی امن و ترقی کے لیے اتحاد بنایا جا سکتا ہے۔ عراق کے وزیر اعظم نے بھی اجلاس سے خطاب میں کہا کہ بغداد حکومت کسی بھی پڑوسی ملک کے خلاف عراقی سرزمین کے استعمال کے خلاف ہے۔ مصطفیٰ القاظمی نے داعش دہشت گرد گروہ کے مقابلے میں عراق کی کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ عالمی ادارے عراق میں سرمایہ کاری کی حمایت میں سنجیدہ ہیں۔ واضح ہے کہ بغداد میں ہفتے کے روز شروع ہونے والے 2 روزہ بین الاقوامی اجلاس میں فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون، مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی، اردن کے شاہ عبداللہ دوم، امیر قطر شیخ تمیم بن حمد اور کویت کے وزیر اعظم صباح خالد الحمد الصباح شریک ہیں، جبکہ ایران، ترکی اور سعودی عرب نے بھی اس اجلاس میں وزرائے خارجہ کی سطح پر شرکت کی ہے۔ اس اجلاس میں متحدہ عرب امارات کی نمائندگی میں امارات کی حکومت کے سربراہ اور دبئی کے حکمراں بھی شریک ہوئے ہیں۔ افغانستان میں طالبان نے اسپتالوں میں کام کرنے والی تمام خواتین سے کام پر واپس لوٹنے کی اپیل کی ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اعلان کیا کہ تمام اسپتالوں میں کام کرنے والی خواتین سنیچر سے اپنے کام پر واپس آ جائیں اور منظم طور پر اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ کابل سمیت افغانستان کے مختلف علاقوں پر طالبان کے کنٹرول کے بعد خواتین کے حجاب کا مسئلہ توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق افغان دارالحکومت کابل کی بعض سڑکوں کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین کی رفت آمد بہت کم ہو گئی اور جو خواتین باہر نکل رہی ہیں وہ مکمل حجاب میں ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد اعلان کر چکے ہیں کہ جب تک طالبان اہلکاروں کو خواتین کے ساتھ پیش آنے کی ٹریننگ نہیں دے دی جاتی اس وقت تک افغان خواتین اپنے گھروں میں ہی رہیں، تاہم کام پر جانے والے خواتین کو مکمل حجاب کی پابندی کرنا ہوگی۔ امریکہ نے مشرقی افغانستان میں داعش کے ٹھکانوں پر بمباری کی خبر دی ہے۔ امریکی وزارت جنگ پینٹاگون نے دعویٰ کیا کہ اس کی فوج نے مشرق افغانستان میں داعش دہشت گرد گروہ کے اڈے پر ڈرون حملہ کیا ہے۔ نیو یارک سے ہمارے نمائندے نے بتایا کہ امریکی وزارت جنگ نے دعویٰ کیا کہ صوبہ ننگرہار میں داعش کے اڈے پر امریکہ کے ڈرون حملے میں کابل دھماکے کے ایک ماسٹر مائنڈ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ دراصل طالبان گروہ نے کابل ایئرپورٹ کے قریب جمعرات کے شام ہونے والے دھماکے کے سلسلے میں کچھ افراد کو گرفتار کیا ہے۔ اسپوتنک نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق طالبان نے اس دھماکے کے سلسلے میں گرفتار کیے جانے والوں کی تعداد کے بارے میں مزید تفصیل نہیں بتائی۔ تاہم قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان کے ہیڈ آفس کے ترجمان محمد نعیم وردک نے کابل دھماکے کے ذمہ دار بیرونی طاقتوں کو قرار دیا ہے۔ جمعرات کی شام کابل ایئرپورٹ کے قریب ہونے والے دھماکوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر کے 170 ہو چکی ہے، جبکہ ان دھماکوں میں زخمی ہونے والوں کی تعداد 200 سے زیادہ بتائی گئی ہے۔ یہ دھماکے ایسی حالت میں ہوئے کہ امریکہ، برطانیہ، اٹلی اور فرانس نے دھماکوں سے چند گھنٹے قبل افغانستان میں اپنے شہریوں کو خبردار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ جلد سے جلد ہوائی اڈے کے اطراف سے دور ہو جائیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ واشنگٹن کو ان دھماکوں کی پہلے سے ہی مکمل اطلاع تھی۔ اگرچہ ان دھماکوں کی ذمہ داری داعش نے قبول کیا، تاہم کہا جا رہا ہے کہ ان ہولناک دھماکوں کا اصلی ماسٹر مائنڈ خود امریکہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس تکفیری گروہ کی حمایت جاری رکھ کر افغانستان میں مزید افراتفری پیدا کرے تاکہ جنگ و خون ریزی کے شکار اس ملک کو ایک اور شام و عراق میں تبدیل کر کے افغانستان کو داعش کا اڈا بنا دیا جائے۔ امریکہ نے 85 ارب ڈالر کے فوجی ساز و سامان طالبان کے حوالے کر دیے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق امریکی رکن کانگریس جیم بینکس نے کہا ہے کہ اس فوجی ساز و سامان میں جو طالبان کے حوالے کیا گیا ہے، 200 طیارے اور فوجی ہیلی کاپٹروں سمیت 2000 بخت بند گاڑیاں اور 675,000 مختلف قسم کے آتشی ہتھیار شامل ہیں، اور طالبان کو ایسے متعدد بلیک ہاک ہیلی کاپٹر بھی ملے ہیں جو دنیا کے 85% ملکوں کے پاس نہیں ہیں۔ انہوں نے امریکی وزیر جنگ کے نام خط میں اس طرح کے حساس ہتھیاروں کے چھوڑ دینے کے بارے میں جواب طلب کیا ہے۔ طالبان نے 15 اگست کو افغانستان کو اپنے کنٹرول میں لینے کے بعد امریکی فوجی اڈوں پر حملہ کر کے بڑی تعداد میں جنگی ساز و سامان، طیارے، ہیلی کاپٹر اور بختر بند گاڑیاں اپنے قبضے میں لے لیں۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ مشترکہ سرحدوں پر باڑ لگانے کا کام 58% مکمل ہو چکا ہے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے زور دے کر کہا کہ ان کا ملک پڑوسی ممالک کے ساتھ مشترکہ سرحدوں کی سیکورٹی کے لیے پرعزم ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ مشترکہ سرحد پر باڑ لگانے کے پروجیکٹ کا 58% کام مکمل ہو چکا ہے۔ جنرل بابر افتخاری نے راولپنڈی میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ سرحد پر حصار کشی کے ساتھ ہی بارڈر پر دسیوں برج قائم کرنے کا کام بھی تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ بارڈر پر حصار کشی افغانستان اور ایران کے ساتھ مشترکہ سرحدوں پر قائم کی جانے والی منڈیوں کی سیکورٹی میں بھی مددگار ثابت ہوگی۔ واضح ہے کہ ایران اور پاکستان 969 کلومیٹر طویل مشترکہ سرحد کے حامل ہیں۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی اور پارٹی کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے بھارتی جنتا پارٹی بی جے پی کو کسان مخالف قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہریانہ کے کرنال میں سنیچر کو کسانوں پر لاٹھی چارج شرمناک ہے اور بی جے پی حکومت کی یہ کارروائی اس کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی۔ مسٹر گاندھی نے ٹویٹ کیا، پھر خون بہایا ہے کسان کا، شرم سے سر جھکا ہندوستان کا، کسان مخالف بی جے پی۔ اس سے قبل محترمہ گاندھی نے کہا، کسان محنت کر کے کھیتوں میں لہلہاتی ہوئی فصل دیتے ہیں، بی جے پی حکومت اپنا حق مانگنے پر انہیں لاٹھی سے لہو لہان کرتی ہے۔ کسانوں پر پڑی ایک ایک لاٹھی بی جے پی حکومت کے تابوت میں کیل کا کام کرے گی۔ کانگریس محکمہ محصولات کے سربراہ رندیپ سنگھ سرجیوالا نے بھی اس لاٹھی چارج پر ہریانہ حکومت پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ کھٹر صاحب آج کرنال میں ہر ہریانوی کی روح پر لاٹھی برسائی ہے، زمین کے خدا کسانوں کو لہو لہان کرنے والی گناہگار بی جے پی کا جبر راکشسوں جیسا ہے، سڑکوں پر کسانوں کے جسم سے رشتے خون کو آنے والی تمام نسلیں یاد رکھیں گی۔ واضح کہ ہندوستان کی ریاست ہریانہ کے شہر کرنال میں کسان مظاہرین نے شہر کے ٹول پلازا پر احتجاج کیا، پولیس نے احتجاج ختم نہ کرنے پر مظاہرین پر لاٹھی چارج کیا، پولیس کے لاٹھی چارج سے متعدد مظاہرین زخمی ہو گئے۔ ہندوستانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق پولیس نے متعدد کسان مظاہرین کو گرفتار بھی کر لیا۔ پولیس تشدد کے بعد مظاہرین نے ریاست ہریانہ میں تمام شاہراہیں بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ کسان تنظیموں نے گرفتار افراد کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کسان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پرامن احتجاج کے باوجود کسانوں پر شدید لاٹھی چارج کیا گیا، گرفتار افراد کی رہائی تک سڑکیں بلاک کرتے رہیں گے۔ مودی سرکار کے کسان قوانین کے خلاف تقریباً 8 ماہ سے یہ ہندوستانی کسان ملک کی اہم شاہراہوں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں کورونا سے یومیہ متاثرین کی تعداد میں اضافے کے نتیجے میں شفایابی کی شرح کم ہو گئی، جبکہ پاکستان میں کرونا کی چوتھی لہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے. یہ ایسی حالت میں کہ دنیا کا کوئی خطہ اس موذی وبا سے محفوظ نہیں اور اس سے متاثرین نیز اموات میں روز افزوں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. کرونا وائرس کے سرچشمے کے بارے میں امریکہ اور چین کے درمیان جاری کشیدگی کے درمیان واشنگٹن میں چین کے سفارت خانے نے امریکی انٹیلیجنس حلقے پر سیاست کرنے کا الزام لگایا ہے. فرانس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں چین کے سفارت خانے نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا کہ امریکہ کے انٹیلیجنس برادری کی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ واشنگٹن غلط راستہ اختیار کرنے کے لیے سیاست سے کام لینا چاہتا ہے. چینی سفارت خانے کے بیان میں کہا گیا کہ امریکہ کے انٹیلیجنس برادری چین کو مجرم ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہے تاکہ ساری ذمہ داری بیجنگ پر ڈال سکے. کرونا وائرس کے سرچشمے کے بارے میں اب تک کئی امکانات ظاہر کیے جا چکے ہیں. تاہم ووہان لیبارٹری پر سب سے زیادہ شک کیا جا رہا ہے. ووہان لیبارٹری ہی وہ جگہ ہے جہاں پہلی بار اس وائرس کو دیکھا گیا. جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران مغرب سعدہ، البیضہ اور حجہ صوبوں کے رہائشی علاقوں کو کئی بار حملوں کا نشانہ بنایا ہے. جارے سعودی اتحاد نے صوبہ البیضہ کے ناطے علاقے کو بھی دو مرتبہ فضائی حملوں کا نشانہ بنایا. جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے جمعے کے روز بھی یمن کے صوبہ حجہ میں بکیل المیر کے علاقے پر بمباری کی تھی. ابھی تک ان حملوں میں کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ہے. سعودی جارے اتحاد کے جنگی طیاروں نے حالیہ دنوں میں یمن کے مختلف صوبوں میں رہائشی علاقوں پر بارہا بمباری کی ہے. جارے سعودی اتحاد گزشتہ چھ برسوں سے غریب عرب ملک یمن کو وحشیانہ حملوں کا نشانہ بنا رہا ہے، تاہم یمنی عوام کی استقامت کے باعث وہ اب تک اپنا کوئی مقصد حاصل نہیں کر سکا ہے. ایران کی شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کی ٹیم نے امریکی ایرو اسپیس اور ایویشن طیاروں کی ڈیزائننگ کے بین الاقوامی مقابلوں میں دوسری پوزیشن حاصل کر لی. ایران کی شریف ٹیکنالوجی یونیورسٹی کی شیڈ ایکس ٹیم نے امریکن ایرونوٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن اے آئی اے اے کے گریجویٹ ایئر کرافٹ ڈیزائن مقابلے میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے. ڈاکٹر محمد ہاشم صدرائی کی سربراہی میں شیڈ ایکس ٹیم نے چکاوک نامی پرندے کے نام سے چیکا علاقائی جیٹ طیاروں کی سیریز ڈیزائن کی جو ایک سے زیادہ آئیڈیاز کو استعمال کرتے ہوئے مقابلے میں اترنے والے طیاروں سے زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی. ایرانی قومی ٹیم نے ٹوکیو پیرالمپک کے گیمز میں نیزہ پھینکنے کے مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیت لیا. رپورٹ کے مطابق ایران کی قومی ٹیم کے کھلاڑی امان اللہ پاپی ہفتے کے روز ٹوکیو پیرالمپک ٹریک اور فیلڈ مقابلوں میں کلاس ایف 57 میں نیزہ پھینکنے کے مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتنے میں کامیاب رہے. امان اللہ پاپی نے 49.56 میٹر کے تھرو کے ساتھ نیزہ پھینکنے کے مقابلے میں دوسری پوزیشن حاصل کی، جبکہ جمہوری آذربائیجان کے حامد حیدری چیمپئن بنے اور سونے کا تمغہ جیت لیا اور کانسی کا تمغہ برازیل کے والدیران کے ہاتھ آیا. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. والفریقین من عرب ومن عجم. مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأبير الناهي فلا أحد نبينا الأبير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم أبر في قولي لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. سامعین یہ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں. اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا سلسلوار خصوصی پروگرام ذبح عظیم, جس کے بعد دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی. تو لیجیے سماعت فرمائیے پہلے پروگرام ذبح عظیم, اور ہمیں اس وقت کی نشریات سے یہیں پر اجازت دیجیے. خدا حافظ.
استاد وطن دست علمدار حسین استاد وطن دست علمدار حسین آئی علمدار حسین آئی علمدار حسین آئی علمدار حسین علمدارِ حسین
علمدارِ حسین سامعین، پروگرام ذبح عظیم کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوگا۔
خدا کی راہ میں کار نمایاں ایسے ہوتے ہیں تہ خنجر کیے سجدے مسلمان، ایسے ہوتے پیاری پیاری شکلیں دیکھ کر آل پیمبر کی، وہ پیاری پیاری شکلیں دیکھ کر آل پیمبر کی ستاروں نے کہا ہے چاند انسان ایسے ہوتے ہیں، مسافر کا تن بے سر ہے اور شب کا اندھیرا ہے، مسافر کا تن بے سر ہے اور شب کا اندھیرا ہے، کسی کی لاش پر گیسو پریشان ایسے ہوتے۔
حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے مخصوص الہی علم و معرفت کی بنا پر معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک دقیق اور منظم منصوبہ تیار کیا کہ جس نے نہ فقط اس دور کے معاشرے کو مانوی اور ثقافتی اعتبار سے حتمی موت سے نجات دلائی، بلکہ عالم انسانیت کو وہ قوت اور طاقت عطا کی کہ وہ ہمیشہ ظلم و ستم اور برے اعمال کے خلاف رد عمل ظاہر کر سکے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی تحریک کی کچھ ایسی منصوبہ سازی کی کہ انسانوں میں آپ کی قربانی اور یاد ہمیشہ ہی زندہ و جاوید رہے۔ یہی چیز مسلمانوں کی غفلت، ظلم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے اور تحریف دین میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام اسلام کی بقا اور مسلمانوں کی بیداری کا ضامن ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تحریک کو دو مرحلوں پر استوار کیا۔ پہلا مرحلہ خون، شہادت اور انقلاب کا مرحلہ تھا۔ دوسرا مرحلہ پیغام رسانی، امت مسلمہ کی بیداری اور اس واقعے کی یاد کو زندہ اور تازہ رکھنے کا مرحلہ تھا۔ اس تحریک کے پہلے مرحلے کی ذمہ داری جانثار مردوں پر تھی جو اپنے پورے وجود کے ساتھ ظلم و ستم اور انحراف کے سامنے ثابت قدم رہے اور اس راہ میں جام شہادت نوش کیا۔ لیکن اس تحریک کے دوسرے مرحلے کی ذمہ داری مردوں کے بس سے باہر تھی، چونکہ یزید اور یزیدی یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ عاشور کے دن کسی مرد کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کے دوسرے مرحلے کی ذمہ داری کو خواتین اور بچوں کے سپرد کیا اور اس کی قیادت کو اپنی بہن جناب زینب سلام اللہ علیہا کو سونپا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نفسیاتی اعتبار سے قوت برداشت کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز تھیں۔ وہ اس سلسلے میں مثالی اور منفرد شخصیت کی مالک ہیں، لیکن کربلا کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری اس قدر سنگین اور عظیم تھی کہ حضرت زینب جیسی شخصیت کے لیے بھی اس فرض کی ادائیگی کے لیے پیش کی تیاری کی ضرورت تھی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اپنے بچپن کے زمانے سے ہی یہ سیکھ رہی تھیں کہ مشکلات اور سختیوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ کس طریقے سے ستم گروں اور ظالموں کے سامنے سر تسلیم خم نہ کیا جائے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا سفر کربلا کے تمام واقعات، بالخصوص یوم عاشور کے جاں گداز اور المناک واقعات میں اپنے بھائی کے ہمراہ تھیں اور ان کی ناصر و مددگار تھیں۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی سنگین ذمہ داری کا آغاز ہوا۔ آپ نے جسمانی روحانی لحاظ سے انتہائی مشکل حالات میں نہایت سنگین اور خطرناک ذمہ داریوں کا بیڑا اٹھایا اور انہیں بہترین انداز میں پائے تکمیل تک پہنچایا۔ جسمانی اعتبار سے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا سن مبارک تقریباً 25 سال کا تھا اور 5 مہینے سے اپنے وطن سے دور تھیں۔ بلا شبہ اس دوران ان کی زندگی غیر معمولی حالات سے دوچار تھی، خاص طور سے واقعہ کربلا کے آخری ایام میں جب پانی، غذا اور آرام کے اعتبار سے حالات بالکل تبدیل ہو چکے تھے اور امام حسین علیہ السلام کے اعزاء و اصحاب انتہائی بحرانی اور ناسازگار حالات میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ روحانی اعتبار سے یہ لوگ کئی دنوں سے دشمن کے ایک بہت بڑے لشکر کے محاصرے میں تھے، وہ بھی ایک ایسا دشمن جو انسانی اور اسلامی اقدار کا ذرہ برابر بھی پابند نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہا پر 3 اہم ذمہ داریاں عائد ہوتی تھیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی تیمارداری اور دشمن کے حملوں اور سازشوں سے آپ کی جان کی حفاظت تھی۔ دوسری ذمہ داری اہل بیت عصمت و طہارت کی خواتین اور بچوں کی حفاظت اور ان کی حمایت اور دفاع تھی۔ آپ کی تیسری ذمہ داری یہ تھی کہ آپ کربلا کے شہیدوں کے خون کا پیغام دنیا تک پہنچائیں اور امت مسلمہ کو خواب غفلت سے جگائیں اور اسے حالات سے آگاہ کریں۔ امام حسین علیہ السلام کی تحریک اور قیام 2 مرحلوں پر مشتمل تھا۔ پہلا مرحلہ پیکار، جہاد اور شہادت کا مرحلہ تھا۔ دوسرا مرحلہ پیغام رسانی اور امت مسلمہ کی بیداری کا مرحلہ تھا۔ اگر امام حسین علیہ السلام کی تحریک صرف پہلے مرحلے تک محدود رہتی تو سرزمین کربلا کے اطراف کے شہروں تک طبیعی طور پر امام حسین علیہ السلام کی تحریک اور شہادت کی خبر پہنچنے کے لیے کئی ماہ کا عرصہ درکار تھا۔ اس عرصے میں یزیدی اپنے مفادات کے حصول کے لیے اپنی پروپیگنڈا مشینری کو استعمال کر کے بڑی آسانی سے کربلا کے حقائق میں تحریف کر سکتے تھے اور عوام الناس تک کربلا کے واقعات کو اس طریقے سے پہنچا سکتے تھے کہ جس سے یزید کی حکومت کو کم سے کم نقصان پہنچتا۔ اس صورت میں مسلمانوں کے اس دور کے معاشرے اور آئندہ کی نسلوں میں امام حسین علیہ السلام کی تحریک کی تاثیر میں بہت کمی واقع ہو جاتی اور یقیناً ہم آج کے دور میں امام حسین علیہ السلام کی تحریک کی اس قدر برکتیں اور اثرات کا مشاہدہ نہ کرتے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کے اہل حرم کی اسیری نے بنی امیہ کی وسیع تر پروپیگنڈا سرگرمیوں کو ناکام بنا دیا اور ان کی سازشوں کو تش تش بام کر دیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی سربراہی میں امام حسین علیہ السلام کے اہل حرم نے کوفہ و شام اور اس قافلے کے راستے میں واقع ہونے والے شہروں کے عوام کے لیے بڑی تیزی سے یزید اور اس کے عمال کے مظالم اور خبیث چہرے سے نقاب اٹھائی اور انہیں ذلت و رسوائی کی دھول چٹائی۔ انہوں نے کم سے کم ممکنہ وقت میں امام حسین علیہ السلام کی حق طلبی، ظلم ستیزی، دین کی حفاظت، مظلومیت اور عدل خواہی کی آواز کو بہت سے شہروں تک پہنچایا، جس کی وجہ سے بہت ہی کم عرصے میں یزید نے یہ درک کر لیا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور آپ کے اہل حرم کی اسارت کے ذریعے اپنے معینہ اہداف و مقاصد تک رسائی نہیں حاصل کر سکا ہے، بلکہ اس کے برعکس اس نے روز بروز اپنے آپ کو زیادہ ذلیل اور قابل نفرت بنایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے اہل حرم کی اسیری اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی قیادت میں ان کے اقدامات نے نہ صرف اس دور میں امام حسین علیہ السلام کی تحریک کو تحریف سے محفوظ رکھا، بلکہ تاریخ کے ہر دور میں اسے ہر قسم کی تحریف سے محفوظ رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود بعض متعصب قسم کے افراد بھی یزید اور یزیدیوں کے مظالم پر پردہ نہیں ڈال سکے۔ شاعر کہتا ہے، ہر سانس سے شبیر کا پیغام ہے جاری، ہر سانس سے شبیر کا پیغام ہے جاری، ہر گام پہ اسلام کی ہے جلوہ نمائی، خون شہ مظلوم کی ہر وقت حفاظت، خون شہ مظلوم کی ہر وقت حفاظت، بازاروں سے جاتے ہوئے وہ خطبہ سرائی۔ سامعین، سہل شہروزی جو حج ادا کر کے کوفے پہنچا تھا، کہتا ہے کہ جب ہم شہر کوفہ پہنچے تو وہاں کے حالات دگرگوں تھے، بازار اور دکانیں بند تھیں اور لوگوں کی بڑی بھیڑ تھی۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، اس نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اسی اثنا میں اسیروں، نورانی سروں اور ان کے خاندان والوں کو لایا گیا، یہاں تک کہ وہ باب خزیمہ تک پہنچے اور وہاں پر ایک مدت تک قیدیوں کو رکھا گیا۔ سید مظلوم کا خون سے آلود سر نیزے پر بلند تھا، میں نے دیکھا کہ آپ کے لبہائے مبارک میں حرکت ہے۔ جب میں نے کان لگا کر سنا تو امام علیہ السلام سورہ کہف کی تلاوت فرما رہے تھے اور اس آیت تک پہنچے تھے۔ کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ کہف و رقیم یعنی غار اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب نشانی تھے؟ اس وقت میں نے گریہ کیا اور عرض کی، اے میرے مولا، یہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا یہ اس سے زیادہ عجیب اور عظیم ہے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کے سرحائے مبارک کو کوفے کی گلیوں میں لوگوں کے درمیان پھرایا جائے تاکہ ان میں خوف پیدا ہو اور اس طرح ان کو قیام اور شورش برپا کرنے سے روکا جا سکے۔ بعض لوگ ابھی بھی اسیروں کو نہیں پہچانتے تھے اور خود سے پوچھتے تھے، آخر یہ قیدی کون ہیں، کس شہر و دیار کے ہیں، اور یہ کون ہیں جن کے سروں کو نیزے پر اٹھایا گیا ہے؟ اس درمیان ایک عورت نے جو اپنے گھر کی چھت پر بیٹھی ہوئی تھی پوچھا، تم کس قبیلے کے قیدی ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اسیران آل محمد ہیں۔ یہ سنتے ہی کوفے کی عورتوں میں نالہ و شیون بلند ہو گیا، وہ اپنے سروں کو پیٹنے لگی۔ اس وقت ام کلثوم نے ان سے سخت لہجے میں گفتگو کی، لیکن امام سجاد علیہ السلام جن کا جسم نحیف و کمزور ہو چکا تھا اور ان کے ہاتھوں، پیروں اور گردن میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں اور آپ بدترین مصیبتوں اور تکلیفوں کو برداشت کر رہے تھے، بہت ہی پرسکون لہجے میں فرمایا، تم ہمارے حال پر نوحہ و گریہ کر رہے ہو، تو پھر کس نے ہمارے خاندان کے مردوں کو شہید کیا؟ اس وقت کوفے کی عورتوں میں آہ و نالے کی صدائیں مزید بلند ہو گئیں۔ بعض راویوں نے نقل کیا ہے کہ کوفے کی عورتوں نے جب یہ سمجھ لیا کہ یہ قیدی عورتیں اور بچے جن کے بدن پر پھٹے لباس ہیں یہ کوئی اور نہیں خاندان پیغمبر سے ہیں، تو انہوں نے عورتوں کو مقنے اور چادر اور معصوم بچوں کو لباس لا کر دیے۔ یہ بے گناہ بچے جنہوں نے انتہائی سخت اور بدترین مصیبتیں برداشت کی تھیں اور اپنے بابا، بھائی اور چچاؤں کو شہید ہوتے ہوئے قریب سے دیکھا تھا اور اس وقت ان کے سروں کو نیزے پر دیکھ رہے تھے، بھوکے اور پیاسے یہ سارے مناظر دیکھ رہے تھے۔ ایسی مصیبتوں کا متحمل ہونا بچوں کے تصور سے بالاتر تھا۔ اس درمیان امام حسین علیہ السلام کی 4 سالہ بیٹی رقیہ، جن کو سکینہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے اور جو بابا کی چہیتی اور بابا سے بے حد محبت کرتی تھی۔ اپنی پھوپھی زینب اور دوسری عورتوں سے پوچھتی تھی، میرے بابا کہاں ہیں، بابا کب آئیں گے، اور وہ بابا سے ملنے کے لیے بے تاب رہتی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی نظر جب اپنے بھائی کے کٹے ہوئے سر پر پڑی تو ان سے رہا نہ گیا اور اپنی پیشانی محمل کی لکڑی سے ٹکرا دی، جس سے آپ کی پیشانی سے خون جاری ہو گیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے سوز دل کے ساتھ اس سر متحر کی جانب اشارہ کر کے کہا، اے نئے چاند، جب تو اپنے کمال کو پہنچا تو تجھے گہن لگ گیا اور تو چھپ گیا۔ اے میرے پارے دل، میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ ایسا دن دیکھنا نصیب ہوگا۔ اے بھائی، اپنی اس 3 سالہ بچی کے ساتھ باتیں کرو، بھیا دیکھو اس کی کیا حالت ہو گئی ہے، کہیں اس کا دم نہ نکل جائے۔ ان تمام مصائب و آلام کے باوجود جناب زینب سلام اللہ علیہ جانتی تھیں کہ کہاں پرسکون رہنا ہے اور کہاں اپنے دشمنوں کے سامنے اپنے غیظ و غضب کا اظہار کرنا ہے۔ وہ جانتی تھیں کہ اس وقت انہی کے کاندھوں پر کربلا اور عاشور کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے نیرنگ و فریب سے لبریز شہر کوفے سے اپنی بصیرت کے جوہر دکھانے شروع کیے اور اسے لوگوں میں عام کیا۔
سرور کے ازادہ، 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 سرور کے ازادہ،
مظلوم کی تلوار، مظلوم کی تلوار، سرور کے ازادہ
ہے دین کے مددگار، سرور کے ازادہ ہے دین کے مددگار، سرور کے ازادہ۔
اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے، جو ظرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے، سرداروں میں کچھ صاحب انوار بنائے، انوار تراشے تو ازادار بنائے۔ اب جو میرے مولا کا ازادار نہیں ہے، خود سے ذرا سوچے کہ وہ بیکار نہیں ہے،
کے مددگار سرور کے ازادہ ہے، دین کے مددگار سرور کے ازادہ۔
تخلیق کی ترکیب میں ہیں 4 عناصر، سب ہیں میرے مولا کے ازادار عناصر، اس واسطے ہیں صاحب اسرار عناصر، خود کرتے ہیں اس بات کا اقرار عناصر۔ نہ آگ نہ پانی سے، نہ مٹی نہ ہوا سے، ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے،
ہے دین کے مددگار سرور کے ازادہ، ہے دین کے مددگار سرور کے ازادہ۔
سچ ہے کہ نظر ہو تو ہٹے عیب نظر کا، موسم تو کبھی دیکھیے توحید ننر کا، مغموم فضا سرخ شفق حزن سحر کا، کالا ہے غلاف اس لیے اللہ کے گھر کا،
توحید پرستار ولی ابن ولی ہے، خالق بھی ازادار حسین ابن علی ہے،
دین کے مددگار سرور کے ازادہ ہے، دین کے مددگار سرور کے ازادہ۔
کس ظرف کا حامل ہے ازادار کا سینہ، نہ بغض نہ الغاد نہ اوہام نہ کینہ، ہے کرب و بلا کا یہاں آباد مدینہ، اس شہر میں دشوار ہے اغیار کا جینا،
سینے پہ جو ماتم کی یہ تحریک چلی ہے، سینے میں ہے دل دل میں حسین ابن علی ہے
حیدی کے مددگار سرور کے آزادہ حیدی کے مددگار سرور کے آزادہ
ہم سینوں پہ ماتم سے بناتے ہیں مسلے ہوتی ہے اذان جب تو سجاتے ہیں مسلے ماتم کے جلوسوں میں بچھاتے ہیں مسلے خود اپنی زبان سے یہ بتاتے ہیں مسلے
سجدوں میں بھی شبیر کو روتا ہے نمازی شبیر کا ہر ماتمی ہوتا ہے نمازی
ہیدی کے مددگار سرور کے آزادہ ہیدی کے مددگار سرور کے آزادہ
اٹھتا ہے جو ماتم کو آزادار کا پنجا تہذیب کے سینے پہ ہے افکار کا پنجا پانچ انگلیاں ہیں پانچ کے اقرار کا پنجا ہر دور میں ہر ظلم کے انکار کا پنجا
اسلام کی بنیاد کا ڈھانچہ بھی یہی ہے رخسار یزیدی پہ تماچا بھی یہی ہے
ہیدی کے مددگار سرور کے آزادہ ہیدی کے مددگار سرور کے آزادہ
سامعین پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دعا مومن کا ہتھیار دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی دعا عبودیت کا پیکر ہے غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت عزت قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے دعا انسان کے قلبی فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت حسد حرص دنیا کی محبت مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں جی ہاں سامعین ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں تو آئیے سنتے ہیں
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.